السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات سامع محترم، جیسے کہ ہم نے یہ الحمدللہ ماہ رمضان کے آغاز سے قبل یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہماری جو یہ جمعرات کی دو نشستیں ہیں وہ خصوصی موضوعات پر مشتمل ہوں گی، کہ جس میں سے الحمدللہ ایک نشست ہم پچھلی دفعہ مکمل کر چکے ہیں، کہ جس میں ہم نے اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک کی جس کی آمد آمد ہے، اور یہ عظیم وہ مہینہ کہ جس کا عظیم استقبال کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا، تو یہ پچھلی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال رمضان ہے، کس طرح سے آپ اپنے ساتھیوں کی اپنی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے، آپ کی اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے جو تڑپ ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی، اور پھر یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی جو فیوز و برکات ہیں اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اس رمضان مبارک کے استقبال میں ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں جو طویل خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے، اور اس کا اصل مقصد تو وہ ذہن سازی ہوتی تھی کہ تاکہ رمضان سے پہلے ہی اچھی طرح سے ذہن سازی کا معاملہ ہو جائے، تاکہ رمضان مبارک میں داخلہ نصیب ہو تو اس کی فیوز و برکات کو صحیح طور پر سمیٹا جا سکے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اس ماہ مبارکہ کی جو عظمت ہے اس کے بھی پہلو آئے تھے، اس کے فیوز و برکات کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں سمجھا تھا کہ جہاں اس ماہ مبارک کو عظیم مہینہ قرار دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، شہر المبارک قرار دیا، بڑا برکت والا مہینہ، جس کی ایک رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا، کہ جس کی ایک نفلی عبادت کا اجر غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر قرار دیا گیا، جس کا ایک فرض کی عبادت اس ماہ مبارکہ میں غیر رمضان کے ستر فرائض کے برابر اس کا اجر ہے کہ جو کہ نصیب ہوتا ہے. پھر بندہ مومن کے رزق میں اضافہ، مادی رزق میں بھی، روحانی رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے روزہ افطار کرانے والے کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بخشش، جہنم کی آگ سے خلاصی اور روزے دار کے برابر اجر، یعنی یہ وہ فیوز و برکات ہیں اس ماہ مبارکہ کی جو بھی عظمت کے پہلو ہیں وہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئے تھے. پھر ایک اضافی طور پر بھی بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ اس فیوز و برکات کو، اتنی ساری فیوز و برکات کو اس ماہ مبارکہ میں سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص اہتمام بھی ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے کیا ہے. تو بہرحال یہ پہلو بھی جب حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہم نے سمجھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی نشست میں، کہ جیسے یہ ماہ مبارکہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے ایک سہولت ہے کہ جو رب کائنات کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ ان فیوز و برکات کو سمیٹ سکیں. تو یہ تو پچھلے نشست کے دو موضوعات تھے کہ جو صرف یاد دہانی کے طور پر اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اسی ربط میں آگے بڑھتے ہوئے آج کی جو نشست ہے اس میں ہم پہلی بات یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اتنی فیوز و برکات ہیں اس ماہ مبارکہ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بیان کی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اتنی فیوز و برکات کے لیے یہی مہینہ کیوں چنا گیا، کوئی اور مہینہ کیوں نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا آج جواب ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اس ماہ مبارکہ میں جو رمضان کا قرآن کے ساتھ تعلق بھی انشاءاللہ اسی سوال کے ذیل میں، جواب کے ذیل میں آ جائے گا. پھر دو عبادات کا جو تذکرہ ہے، دن میں روزہ ہے اور رات میں قیام اللیل کے جس میں ہم قرآن کی سماعت کرتے نماز تراویح میں، ان کا آپس میں کیا ربط ہے، ضبط ہے؟ پھر یہ کس مقصد کے تحت یہ دو عبادتیں ہیں کہ جو رکھی گئی ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کا، کیونکہ یہ نزول کا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں ایک نشست کے جس کا 1984 میں استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے آغاز کیا دورہ ترجمہ قرآن، انشاءاللہ اس کا بھی کچھ تعارف ہے کہ جو ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہ کچھ دو تین موضوعات ہیں کہ جو اختصار کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں. تو پہلا سوال جو ہم نے کیا کہ یہ ماہ مبارکہ ہی کا چناؤ کیوں اتنی فیوز و برکات کے لیے، کہ جو ہم نے پچھلی نشست میں سمجھی اور اس کا خلاصہ میں نے آج دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم خود رب کائنات سے لیتے ہیں، اس کے کلام سے لیتے ہیں. قرآن مجید میں تلاوت کی گئی وہ آیت آغاز میں، اس کا ایک حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے، جس میں رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اچھا، یہاں صرف دلچسپی کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں واحد اسلامی جو کیلنڈر کے مہینے ہیں 12 مہینے، اس میں قرآن مجید میں صرف ایک مہینے کا تذکرہ اہتمام کے ساتھ آتا ہے، نام کے ساتھ، وہ رمضان کا مہینہ. یعنی صرف یہ واحد ماہ مبارکہ ہے کہ جس کا نام باقاعدہ قرآن مجید میں صرف ایک مہینہ اس کا تذکرہ وہ آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو پتہ یہ چلا کہ اتنی فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ میں اس لیے ہیں کہ اس میں رب کائنات نے اپنا آخری کلام قرآن مجید ہے کہ جو کہ نازل کیا ہے. اچھا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتب سماویہ ہیں، آسمانی کتب ہیں، اس کے نزول کے لیے اسی ماہ مبارکہ کا چناؤ ہے کہ جو کہ کیا ہے رمضان مبارک کا. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہے کہ جس کی وجہ سے اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک میں کم اعمال پر بڑے بڑے اجور ہیں، اور اس کی عظمت ہے کہ جو کہ کئی گنا وہ بڑھ گئے. تو یہ سوال کا جواب کہ اتنی فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ میں کیوں، تو نزول قرآن کی وجہ سے. تو یہ ماہ مبارکہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ قرآن ایسی زبردست کتاب ہے اور ایسی شے ہے کہ جس سے کسی بھی شے کی نسبت کسی بھی درجے میں قائم ہو جائے تو اس کی قدر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی. یعنی سمجھانے والوں نے خوب سمجھایا ہے، آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں کہ یہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا اسے فرشتوں کا سردار بنایا گیا. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جس نبی پر قرآن نازل ہوا انہیں انبیاء کا سردار بنا دیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس مہینے قرآن کا نزول ہوا، ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اسے تمام مہینوں کا سردار، سید الشہور وہ قرار دے دیا گیا. جس رات قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات، اسے ہزار مہینوں سے، لیلۃ القدر خیر من الفشر، ہزار مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا. اچھا، جس خطے میں قرآن نازل ہوا اسے تمام دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی. یہ خطہ کون سا ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا؟ یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ مکہ مدینہ اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں کہ جہاں قرآن کا نزول ہوا ہے اسے حجاز کہتے ہیں. تو لہٰذا ایک نماز آپ یہاں پڑھیں، ایک نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں، ہمیں سب کو پتا ہے کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے وہاں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا، حرم میں 1,00,000 نمازوں کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خطہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کا یہ کلام قرآن مجید وہ نازل ہوا ہے. اچھا، جس امت کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی، حامل قرآن بنایا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کہتی ہے کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اسے بہترین امت قرار دے دیا. جس شخص نے قرآن کو سیکھا سکھایا، بخاری کی روایت خیرکم من تعلم القرآن والعلم، اللہ کے رسول نے اسے بہترین انسان جو ہے وہ قرار دیا، بہترین انسان وہ کہ جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے. جس محفل میں قرآن کو سیکھا سکھایا جائے، مسلم کی روایت میں وہ مشہور و معروف روایت کئی دفعہ ہم نے سمجھی کہ ان محفل والوں کو کہ جہاں قرآن سیکھا سکھایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، محفل سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس محفل والوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں ان محفل والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور اللہ کو یہ انتہائی محبوب بندے ہیں وہ کہ جو کسی سرکل میں بیٹھ کے قرآن کو اس کے کلام کو سیکھ رہے سکھا رہے ہوں، تو ان کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عرفہ محفل میں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی اس روایت کا اور اس حدیث کا مزداق بنا دے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے جس شے کی نسبت آپ محسوس کر رہے ہیں جڑ جاتی ہے کسی بھی درجے میں، اس کی قدر کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ کیونکہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ جو کہ بڑھ گئیں. اچھا، یہ قرآن جو نازل کیا گیا، اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز آف ڈیسنٹ کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے. لہٰذا اسی آیت میں 185 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدل للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ دی گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، یعنی رہنمائی ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے، یعنی اشرف المخلوقات جو اس زمین پر ہیں وہ کون ہے، یعنی ماسٹر پیس اللہ کی کریشن میں سے وہ انسان ہے. لہذا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے قیمتی دولت وہ کیا ہے، سوچیں، وہ نعمت ہدایت. اور یہ قیمتی ترین دولت اس لیے میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی نعمتیں ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ارد گرد جو بھی ہیں جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اللہ کی، وہ ساری نعمتیں رحمت جب ہی بنیں گی کہ جب یہ نعمت ہدایت اٹیچ ہو جائے، ورنہ وہ ساری نعمتیں زحمت بن جائیں گی. دیکھیے، یہ مال کی نعمت فی نفسے ہی ایک نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قارون جسے مال ملا اور خزانے اتنے کہ خزانوں کو شمار ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے زحمت بن گیا، وہ مال زمین میں دھسا دیا گیا، مال کام نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مال کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ اسے نعمت ہدایت نہیں ملی. یہی مال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ رحمت بن گیا، کیونکہ نعمت ہدایت اس مال کے ساتھ ان کے لیے وہ اٹیچ ہو گئی، نصیب ہو گئی. اقتدار ملا فرعون کو، یہ نعمت اقتدار کی، لیکن وہ اقتدار کی نعمت فرعون کے لیے زحمت بن گئی، طوفان میں غرق کر دیا گیا، اقتدار کچھ کام نہیں آیا کیونکہ ہدایت اٹیچ نہیں ہوئی. اور یہی اقتدار کی نعمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت بن گئی، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی جو ہے وہ خلافت وہ قائم تھی اور سید القوم خادمہم کا نقشہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ مقصد نزول قرآن کیا ہے، یہ ہدایت، یہ رہنمائی کہ جو کہ، اور یہ بات یہاں پر بھی آئے ہدل للناس کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کس کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، یعنی پوٹینشلی اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے. لیکن ایک ہے ہدایت کا ہونا پوری انسانیت کے لیے اور ایک ہے ہدایت کا پا جانا، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. جس طرح سے ایک سر کے درد کی گولی ہے، اس میں پوٹینشلی کیا ہے، سر کے درد کا علاج موجود ہے، لیکن ایک ہے گولی میں علاج کا ہونا اور ایک ہے اس سے کسی کو فائدہ مل جانا. تو خود بتائیں کہ کیا وہ مریض کے جس کے سر میں درد ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا، پرسکرائبڈ اس نے کی میڈیسن سر کے درد کی، لیکن یہ ہے کہ وہ گولیاں لا کر اور اسے اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر گولیوں کو اور چوم کر اوپر رکھ دے اور کھائے نہ، استعمال نہ کرے. لہٰذا یہ کہ کیا وہ گولیاں اس کے لیے فائدہ مند ہوئی، کیا اس کے سر کا درد ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا نا. لہٰذا سر کے درد کا ٹھیک ہونا، اس کا علاج ہونا یہ الگ شے ہے، اور علاج ٹھیک ہو جانا، اس سے مرض کا دور ہو جانا یہ بالکل الگ شے ہے. مرض دور کب ہوگا کہ جب وہ مریض اسے
ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق استعمال کرے گا، استعمال کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن میں پوٹینشیلی ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے، لیکن ہدایت پا کون جائیں گے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ غور کریں قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیں یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کیا ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کو پا کون جائیں گے؟ کہ جو کہ متقین ہوں گے، تقوی گزار ہوں گے۔ یعنی اب متقین کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ متقین کے لیے قرآن مجید میں جو ہے وہ ہدایت ہے، تو لہذا اب یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا متقین کو، اللہ کے بندوں کو؟ تو تقوی کے حصول کا ایک بڑا ہی اہم اور قیمتی ذریعہ وہ رمضان کے یہ فرض روزے ہیں، اور اس کا مقصد روزے کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گیا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے، خدا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، خدا خوفی تمہارے اندر پیدا ہو۔ تو لہذا یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت کن کو ملے گی؟ تقوی گزاروں کو۔ تقوی کیسے ملے گا؟ روزے کے ذریعے سے۔ اور یہ وجہ ہے کہ یعنی رمضان مبارک میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تعمیر انسان کے لیے، یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا انسان کی، اس کے لیے یہ 29-30 دن بڑے قیمتی رکھے ہیں۔ یعنی سال کے 12 مہینوں میں ایک یہ 29-30 دن، رمضان کا مہینہ، یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ جس میں تعمیر انسان ہو رہے ہیں، تہذیب انسان ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جس طرح سے ایک آرمی ڈسپلن میں آپ دیکھتے ہیں، فوج میں ہر فوجی کو روزانہ ڈرل سے گزارا جاتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں کوئی جنگ کے مرحلے آئیں یا نہ آئیں، لیکن اسے روزانہ ایک ڈرل سے گزارا جا رہا ہے، تاکہ اگر جنگ کا مرحلہ آ جائے تو وہ چاقو چوبند ہو اور اس کے لیے اچھی طرح سے تیار۔ بالکل اسی طرح سے پوری زندگی ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اس کے لیے 29-30 دن یہ رمضان کی یہ ٹریننگ سیشن ہے کہ جس میں تعمیر انسان کیسے ہو رہی ہے۔ دن میں روزہ اور رات کا قیام، قیام اللیل جسے کہا گیا، جعل اللہ صیامہ فریضہ و قیام لیلہ تطوعا، یعنی دن میں اللہ نے روزے کو فرض عبادت قرار دی، اور رات کا جو قیام ہے قیام اللیل کی، جس میں نماز تراوی میں ہم قرآن سنتے ہیں، اسے نفلی عبادت، بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ جو کہ بنا لے۔ اب دیکھیں یہ دو عبادات ہیں نا، یہ تعمیر انسان کیسے ہو رہی؟ دن کا روزہ ہے 12-14 گھنٹے کا، روزے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کھانے پینے سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھانا پینا کس کی غذا ہے؟ یہ ہمارے جو انسانی وجود ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ خاکی وجود ہے، ایک اس کے اندر روحانی وجود ہے، اور یہ کھانا پینا جو ہے یہ اس خاکی وجود کی غذا ہے۔ یہ خاکی وجود کو کھانا چاہیے، یہ پیٹ بھرا ہونا چاہیے، یہ بقا انسانی کے لیے یہ بہت پارٹ اینڈ پارسل شے ہے، لازم ملزوم شے ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ اب جسم جو ہے وہ یہ کھانے پینے کی اس کی جو بھی چیزیں غذا، اس کو 12-14 گھنٹے روکا جائے، اور اس خاکی وجود کے اندر ایک بڑا قیمتی، بڑی قیمتی وہ شے ہے، اور وہ ہے روح ربانی جو اصل ہے، اور یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا جو ٹرینڈ اور میلان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ روح انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ خاکی وجود کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، تو یہ مٹی سے اگنے والی یہ کھانے پینے کی چیزیں اسی کی طرف میلان ہے، اور یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کو ٹائٹل دیا جائے تو دنیا غفلت میں ڈالتی ہے انسان کو، عارضی زندگی، دنیا کا انسان اگر ہو کے رہ جائے خدا نہ خاصا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جسم کو لاغر کرنا 12-14 گھنٹے روزے کی حالت میں، اور رات میں کھڑے ہو کے پھر قیام اللیل میں قرآن، یہ کس کی غذا ہے؟ وہ شے کہ جو اوپر سے آئی روح، اور اس کی غذا بھی اوپر سے آئی قرآن۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد میں فرمایا گیا آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان، جو روح کا مسکن ہے دل، اسے تو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے۔ لہذا یہ ہے کہ رات میں قرآن جو ہے وہ سنا جائے، روح کو پروان چڑھایا جائے، اور دن میں جو ہے وہ روزے سے 12-14 گھنٹے اس جسم کی غذا کو روکا جائے، تاکہ یہ روح جسم پر غالب آئے گی، اور یہ کہ پھر انسان نیکیوں کی طرف جو ہے وہ گامزد ہو جائے، نیکیوں میں بڑھتا چلا جائے، اور یہ 29-30 دن کی ٹریننگ ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر یہ تقویٰ کا حصول ان دو عبادات کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہو جائے، یہ دو ڈھال حاصل ہو جائیں، تو پھر پوری زندگی شیطان کے حملوں سے وہ بچتا ہوا نکل جاتا ہے. یہ ہے وہ تعمیر انسان کا وہ پورا پیکج جو کہ ہمیں ان دو عبادات میں رمضان کی جو وہ نظر آتا ہے. اگلی بات کیا ہے، بڑی اہم ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو دو عبادات کا تذکرہ آ رہا ہے اس کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا، دن کا روزہ اور رات کا قیام کے جس میں ہم قرآن سنتے ہیں. یہ دو بالکل پیرلل عبادتیں، یہ دو متوازی عبادتیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام. دیکھیں جو امام بحقی رحمہ اللہ کی جو روایت پچھلی نشست میں آپ کو سنائی تھی اس کا حوالہ آج بھی آیا، اس میں بھی یہ بات تھی، دو پیرلل عبادتیں ایک ساتھ بیان کی اللہ کے رسول نے. وَجَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا، رات کا جو قیام قیام اللیل ہے اسے بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا جس میں ہم قرآن سنتے ہیں. اسی طرح ابھی ایک روایت متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کے میں نے ابتدان اس کا متن رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول انہی دو عبادتوں کو پیرلل بیان کر رہے ہیں، جس نے دن کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جس نے رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو لہٰذا یہ دو پیرلل عبادتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں نظر آتی ہیں متوازی. اچھا اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دن کا روزہ جو ہے وہ تو ہے کتنے گھنٹے کا، 12-14 کہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں کہیں کم بھی ہوتے ہیں، تو ایوریج 12-14 گھنٹے کا. لیکن رات کا جو قیام ہے قیام اللیل نماز تراوی، کیوں بہرحال اللہ کے رسول تو متوازی عبادتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، لیکن دن کا روزہ 12-14 گھنٹے کا اور رات کا قیام کے جو مروجہ تراوی ہم پڑھتے ہیں وہ تو 1.25 گھنٹے میں فارغ، تو یہ پیرلل کیفیت تو نہیں رہی. اچھا رات کا جو قیام ہے قیام اللیل ہی کہا گیا نا، وہ قیام اللیل ہی تصوا، یہ قیام اللیل کا نصاب کیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا ہے؟ یہ خود قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ مزمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل یعنی رات میں قیام کیے قیام اللیل کیجئے الا قلیلا، ٹھیک ہے تھوڑا. اچھا کتنا تھوڑا، اب آگے وہ نصاب ہے کہ جو کہ شروع ہوتا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے گا، نصفہ آدھی رات، انقص منہ قلیلا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، جو ایک تہائی رات بنتا ہے، او زد علیہ یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لیجئے جو دو تہائی بن جاتا ہے. تو لہذا رب کائنات تو قیام اللیل کا جو نصاب بتاتا ہے وہ یا تو نصف رات ہے یا تھوڑی کم ایک تہائی یا دو تہائی. تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ پیرلل عبادتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ہم نے جو ہے وہ اس کو رکھی نہیں. 1.25 گھنٹے میں تو ہم عام تراوی میں پڑھ کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور دن کا روزہ ہے کہ جو کہ 12-14 گھنٹے کا. لہذا یہ ایک فرق ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. بہرحال ایک قانونی تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے مروجہ تراویوں میں 1.25 گھنٹے میں قیام اللیل کر کے، ایک قانونی تقاضا پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان مروجہ تراویوں میں دو پھر بھی چیزیں ہیں کہ جو کہ حاصل نہیں ہوتی، اس پر میں چاہوں گا کہ ذرا توجہ کریں، اور اس سے پھر وہ جو طورہ تقن و قرآن ہمارا آج کا جو موضوع ہے آخری موضوع، لہٰذا اس سے پھر اس کی اہمیت جب واضح ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ جو کہ واضح ہوتا ہے. دیکھیں عام تراویوں میں عموم میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں دو کمیاں کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، اور ایک کوشچن مارک ہے کہ جو کہ دو لگتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہی اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. یعنی ایک تو سب سے پہلے قرآن کا جو مقصد نزول ہے وہ کیا تھا، ابھی ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، یہ قرآن جو رمضان میں نازل کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا، ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی اس میں. اب مجھے بتائیے کہ جو 1.25 گھنٹے میں 20 رکعت ہم جو تراوی حافظ صاحب سے قرآن سنتے ہیں، کیا سننے والوں کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر، الا ماشاءاللہ، ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہوں گے، کوئی عربی دان ہوگا، کوئی عربی سمجھنے والا ہوگا اسے تو سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ 1000 میں کتنے ہوں گے؟ بہت مشکل، ایک دو. اکثریت کو قرآن پیچھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سماعت قرآن ہی تو ہو رہی لیکن فہم قرآن نہیں ہو رہا، کہ جس کے وجہ سے ہدایت بھی نصیب نہیں ہو رہی، اور یہ ہے کہ وہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا، ہم جب حرمین میں لائیو تراویح سن رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر غور و فکر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو امام صاحب ہیں وہاں حرمین میں مکہ مدینہ میں جو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رقت جاری ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن عربی تو ان کی اپنی زبان ہے نا، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت کون سی آیتوں سے میں گزر رہا ہوں. جنت کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں، ایک تڑپ بندہ مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ جنت حاصل ہو. جہنم کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے تو ایک خوف اندر پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے یعنی آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک رقت جاری ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ سماعت قرآنی کہ انہیں فہم قرآن بھی حاصل ہو رہا ہے، ان کی زبان عربی. ہمارا یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی سماعت تو آپ حساب سے کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. تو لہٰذا یہ ہے کہ جمائیاں بھی ساتھ میں آ رہی ہیں، دس رکعتوں کے بعد جو ہے وہ اب ہم سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ذہن کہیں ادھر منتقل ہے، کہیں ادھر منتقل ہے، کہیں جو ہے وہ رکوع میں ایک دکان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو قیام میں جو ہے وہ گھر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، کہیں جاب کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ذہن منتشر ہے کیونکہ فوکس نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک کوشچن مارک یہ لگا عام تراویح میں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قانونی تقاضا پورا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جو قرآن کا مقصد نزول تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، ہدایت حاصل نہیں ہوا. یہ ہے کوشچن مارک ایک. دوسرا کوشچن مارک، اس کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو سمجھنی ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت، آغاز میں اس کا مختصر متن میں نے ابتدا کا وہ آپ کو سنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور قرآن، اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ دونوں ہی عبادتوں کا تذکرہ ہے پیرلل کے جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تین روایتیں ہوں گی کہ جس میں ان دو عبادتوں کا پیرلل انداز میں بیان ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں مسند احمد کی روایت میں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن اللہ کے حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے بندے کے حق میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم روزہ آئے گا اور اللہ کے حضور آ کے سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا کہ اللہ مناتہ النوم باللیل، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، روزے کے بھی اور قرآن کے بھی. اب یہاں پر مجھے تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک سفارش تو شفاعت تو سمجھ میں آتی ہے اچھی طرح سے، روزے کی شفاعت، کہ اس نے اس بندے نے دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا. الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کا اہتمام تو ہو جاتا ہے، یہ شفاعت تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن بالخصوص کراچی والوں کو اور دیگر شہروں میں جو ہمارا روٹین ہے، اب یہ دوسری سفارش جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں مشکل ہے. اور یہ کوشچن مارک ہے کہ جو کہ دوسرا لگ رہا ہے، قرآن شفاعت کس کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، کیا مطلب کہ اس بندے نے میرے لیے اپنی نیند قربان کی، رات ہے کہ جو کہ میرے ساتھ لگائی. تو لہذا یہ ہے کہ یہ شفاعت ذرا غور کریں، دن کا تو روزہ ہم نے رکھ لیا، اس کی شفاعت سمجھ میں آ رہی، اب رات میں قرآن کس میں ہم سننا ہے؟ قیام اللیل میں نماز تراوی میں سننا ہے نا. تو لہٰذا یہ ہے کہ کیا ہماری نیند قرآن کے ساتھ نماز تراوی میں قربان ہوتی؟ اس میں مجھے بتائیں، ابھی ڈسکس ہوا کہ عام تراویوں میں ہم کتنے گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر 8:15 عشاء ہے، 8:30 اگر نماز تراوی شروع ہو تو میکسیمم کتنے گھنٹے میں؟ 1.25 گھنٹے میں، چلیں 1.5 گھنٹہ احتیاطاً محتاط انداز میں وہ لگا لیں، 1.5-1.25 گھنٹے میں فارغ. اچھا بائی دی وے، کراچی والے سوتے کب ہیں؟ رمضان میں. یہ ہے المیہ، یعنی ایکسیپشنز تو اپنی جگہ پر ہوں گی کہ کوئی جا کے فوراً جو ہے وہ بستر پر لیٹ جائے اور سو جائے، لیکن اکثریت پر اصول بنتے ہیں نا، میجورٹی پر اصول بنتے ہیں. جو آنکھیں دیکھتی ہیں رمضان میں، کیونکہ ہم دورے درمیان قرآن سے جب 2-2:30 بجے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں دنگ ہوتی ہیں ہماری تو، کہ فٹ پاتھوں پر جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے، تاش چل رہے ہیں، کارڈ چل رہے ہیں، لوڈو چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیم چل رہا ہے. اچھا جی، ہر سڑکوں یعنی گلیوں میں تماشے نوجوانوں کے چل رہے ہیں، کرکٹ میچز چل رہے ہیں، پوری پوری رات شہری تک جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح گپ شپ چل رہی ہے، ریسٹورینٹس ہیں کہ جو کہ آباد ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، سیاست پر یا تو بات ہو رہی ہے یا تو آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، اور یا رسالوں کے ساتھ جو ہے وہ نیند، ناولوں کے ساتھ نیند قربان ہو رہی ہے، قرآن کے ساتھ نیند قربان نہیں ہو رہی. سونا ہمیں 12-1 بجے سے پہلے نہیں ہے، 1.25 گھنٹے میں قرآن کے ساتھ ہم فارغ ہو گئے، اور پھر بقیہ جو 3-4 گھنٹے گزرے وہ تو قرآن کے ساتھ نہیں گزرے، نیند تو قرآن کے ساتھ قربان نہیں ہوئی، تو پھر شفاعت کہاں سے ہوگی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کی، فشت ہی نہیں تھی. تو یہ کوشچن مارک ہے کہ جو کہ دوسرا لگا، قرآن سے نہ ہدایت مل رہی ہے عام تراویوں میں، نہ حافظ صاحب کو الا ماشاءاللہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ ایکسپشن اپنی جگہ پر، نہ پیچھے سننے والوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو قرآن کی ہدایت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور قرآن کی جو شفاعت ہے نیند قربان کرنے والوں کے لیے اس کے ساتھ، وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. لہذا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو باتوں پر کبھی سوچا نہیں گیا ہمارے اسلاف میں. اسلاف میں تو بہت سوچا ہے، اسلاف میں تو بہت بڑے بڑے کام کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی جو یعنی غلط کاریاں اس پر تو وہ رسم بنتی بھی چلی آ رہی ہوتی ہے آگے، لیکن جو اچھائیاں ہیں وہ ہم اس کو بالکل رول بیک کر دیتے. ہمارے اسلاف میں یہ بڑا اہتمام ہے کہ جو کہ کیا جاتا تھا، نماز تراوی، یہ تراوی اصل میں ترویح کی جمع ہے نا، ترویح کسے کہتے ہیں، وقفے کو کہتے ہیں. یہ ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب، حافظ صاحب جو ہے وہ کچھ وقفہ کرتے ہیں، پھر 4 رکعت کھڑے ہو کے، پھر وقفہ 4 رکعت کے بعد، پھر تھوڑا سا. لیکن اسلاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر ہمارے جو اکابر تھے وہ انہی تراویوں میں ہر 4 رکعت کے بعد طویل جو ہے وہ وقفہ کرتے تھے. اب اس طویل وقفے میں اب کیا ہو رہا ہے، کہیں مختلف سرکلز ہیں کہ جو کہ بیٹھ گئے، قرآن فہمی ہو رہی ہے، قرآن کا سمجھنا سمجھا رہا ہو رہا ہے، قرآن کے ترجمے سے جو ہے وہ گزرا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کے 4 رکعت، پھر وقفہ، طویل وقفہ، اور اس طرح سے 4-5 گھنٹے ہیں. صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، وہ بھی روایت آپ دیکھیں نا، نماز تراوی یعنی قرآن کے ساتھ قیام اللیل میں اتنے طویل قیام ہوتے تھے، 1-1 رکعت میں 100-100 آیات، طویل آیات، طویل صورتیں، قرآن مجید کی سماعت اتنی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم قیام اللیل سے لوٹتے تھے گھروں میں تو ہم اپنے خادمین سے کہتے تھے بھئی جلدی کرو، سحری کرو، جلدی لے کر آؤ، کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، اتنا قریب ٹائم ہوتا تھا، اور اتنا طویل قیام ہے کہ جو کہ اسلاف کا وہ ہمیں نظر آتا. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ نیند قربان نہیں ہو رہی، یا تو وہ رمضان لیگ چل رہا ہے. مجھے بتائیے ورلڈ کپ نوجوانوں کو کس پہ لگایا ہوا ہے، یہ کب شروع ہو گیا، رمضان سے پہلے، اور کب تک جو ہے وہ جائے گا، عین رمضان میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یعنی اتنی قیمتی ساتھوں کو غرق کیا جائے گا رمضان، یا تو انڈیویجول کیپیسٹی میں رمضان لیگز ہو رہی ہیں، یا پھر یہ کہ ورلڈ کپ کی نظر اسکرین پر بیٹھ کر اسکرین ٹائم جو ہے وہ برباد کیا جائے گا. تو لگا یہ ہے کہ یہ دو کوشچن مارک ہیں کہ جو کہ لگے تھے اور اس پر غور و فکر ہوا. اور 1984 میں عرض کروں، بہرحال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آج تو ان کا جو بھی کام ہے استاد محترم کا، وہ اپنا خود جو ہے وہ لوہا منوا رہا ہے پوری دنیا میں، لوگ جو ہے وہ معترف ہیں. 1984 میں انہی دو کوشچن مارک پر غور کرتے ہوئے اور مشاورت سے ڈاکٹر اشار احمد رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، 1984 کی بات کر رہا ہوں، آج ہم کہاں بیٹھے ہیں 2026 میں. 1984 شہر لاہور، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور، اس میں مشورہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن سے ہدایت نماز تراویح میں کیسے ہم حاصل کریں، قرآن کے ساتھ نیند قربان کریں کیسے، کہ یہ شفاعت کا ذریعہ بن جائے روز قیامت ہمارے لیے، اس حدیث کے ہم مزاج میں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے مشورے سے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص ایک فضل کیا، اور یہ واقعتاً ایک ڈیوائن گائیڈ لائن ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ جو 4-4 رکعت کر کے ہم 20 رکعت مکمل کرتے ہیں نماز تراویح میں، تو ہر 4 رکعت سے پہلے ایک مقرر مترجم، جو بھی حافظ صاحب قرآن سنائیں چار رکعت میں، اس سے پہلے اسی مقام کا ترجمہ، اس کی تشریح و بیان ہو جائے، مختصر ان آیتوں کا شارح نزول بیان ہو جائے، اور یہ ہے کہ پھر وہ ترجمہ تشریح سامنے آ جائے، اب ہم اسی مقام کو کہ جتنا ترجمہ تشریح ہوئی اس کو کھڑے ہو کے سنیں۔ تو یہ عربی زبان کا ایک اعجاز ہے۔ اردو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اردو کے اکثر و بیشتر الفاظ وہ عربی میں بھی ہمیں نظر آ رہے تھے، عربی کے اردو میں نظر آ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ابھی ہم نے قرآن کا ترجمہ تشریح، اس کا شان نزول، وہ آیتوں کا پس منظر گزرا، اور ہم کھڑے ہو کے اب وہی قرآن سنیں، آیتیں سنیں، تو ہمیں ایک لطف جو ہے وہ الگ آ رہا ہے، اور وہ ہدایت بھی مل جاتی ہے، ڈیمانڈز آف قرآن بھی ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ قرآن مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جنت کی گفتگو چل رہی ہے یا جہنم کی گفتگو چل رہی ہے، ایک رکت آ رہی ہوتی، اور اب واقعتاً وہ ہدایت بھی ہے کہ جو کہ حاصل ہوگی کہ نہیں، وہ گائیڈنس بھی ہمیں مل رہی ہے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، مقصد نزول قرآن۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ہر چار رکعت یا آٹھ رکعت سے پہلے ترجمہ اور تشریح، پھر اس کو کھڑے ہو کے سننا، پھر اس سے پہلے ترجمہ، اور اس طرح سے 20 رکعت مکمل کرنا۔ اب مجھے بتائیں سوا ایک ڈیڑھ گھنٹے میں فارغ ہوں گے؟ نہیں، اب 4 گھنٹے بھی لگیں گے، 5 گھنٹے بھی لگیں گے، اور واقعتاً ہماری نیند جب قربان ہوگی اس قرآن کے ساتھ، تو یہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت بنے گا، سفارشی بنے گا، اور ہم اس حدیث کے جو مزاج بنے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کے ٹائٹل سے۔ الحمدللہ اس میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب 1984 میں تنہ تنہا ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے شہر لاہور سے یہ کام شروع کیا، پھر کراچی میں 90s میں آئے، اور یہاں پر جو ہے وہ کئی دفعہ، اور 98 کا وہ دورہ ترجمہ قرآن جو قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے میں وہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے بیسمنٹ میں، وہ بیان القرآن کے نام سے مشہور ہوا، اور پیس ٹی وی پر اس نے کیا بھارت میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور اب وہ ٹرانسکرائب فارم میں بھی ایک تفسیر کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں نظر آتا ہے، زینت بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اتنی پذیرائی ہوئی اس کام کی، دورہ ترجمہ قرآن کی، کہ اب مختلف مکاتب فکر نے سیم اسی ٹائٹل سے، یا یہ ہے کہ کچھ رد و بدل کر کے اب ہر مسجد میں اور مختلف جگہوں پر یہ قرآن کا ترجمہ تشریح یا اس کے مضامین کا خلاصہ پورے پاکستان میں یہ غلغلہ ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شہر کراچی کی بات کریں تو 40 سے زائد مقامات پر اس سال بھی الحمدللہ، اگلے جو بھی جمعرات یا جمعہ ہوگا اس میں ہم رمضان مبارک میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ اس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 40 سے زائد مقامات پر یہ دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن کے نام سے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اس نشست کے بعد بھی مل جائیں گی۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہے الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب نے تنے تنہ شروع کیا، پھر آپ کے شاگرد ہیں کہ جو کہ بنتے چلے گئے، اور یہ ہے کہ اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو ہے نعمت ہدایت، اور یہ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے، لیکن ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت، یہ دی گائیڈنس، آج ہم مانتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات، لیکن اس مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ ہمارا تعلق رہ کیا گیا ہے؟ وہ صرف جو ہے وہ کتاب مقدس کے طور پر ہے، یا تو یا یہ ہے کہ اسحال ثواب یا حصول ثواب تک اس کو مختص کر دیا گیا، یا تو اسے پڑھ کر جو ہے وہ حصول ثواب حاصل کر لیا جاتا ہے بس فقط، جو کہ یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے جب قرآن کھولا جاتا ہے۔ لٹرلی میں کوئی خلا کی بات نہیں کر رہا، آپ اس بات کی گواہی دیں گے، قرآن کھولنے کا یعنی یاد کا بات ہے کہ بھئی قرآن کھولا جائے، لے آؤ قرآن، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسحال ثواب کے لیے، اسحال ثواب کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا قرآن کا مقصد نزول صرف یہی رہ گیا؟ کیا یہ مردوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ کوئی مرے تو پھر قرآن کھلے؟ نہیں، سورہ یاسین آپ پڑھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا، لتنذر من کان حیا، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے زندوں کو خبردار کریں۔ یہ زندوں کی زندگیاں تبدیل کرنے آیا تھا، ہم نے انہیں مردوں کے لیے اس کو مختص کر دیا فقط، الا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن تو زندہ اور جاوید کتاب ہے، یہ زندگیوں کو تبدیل کرنے آئے، لیکن میرا اور آپ کا تعلق الا ماشاءاللہ کیا رہ گیا؟ ہم نے دنیا کی ہر ہر کتاب چاٹ ڈالی ہے کہ نہیں. ہر ہر زبان سیکھنے کے لیے ہمارا مال بھی ہے, ہماری جان بھی ہے, ہمارے وقت بھی ہے, ہماری صلاحیتیں بھی ہیں. میں عرض کروں, یعنی جب ہم قرآن کی زبان عربی گرامر سیکھنے کے لیے کچھ موٹیویٹ کریں تو دو لیم ایکسکیوزز آتے ہیں, جھوٹے عذر جیسے میں کہا کروں. ایک عذر فوراً یہ گھڑا جاتا ہے پاکٹ سے نکال کے کہ بھئی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں کہاں قرآن کی زبان سیکھوں, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں نکلتا. تو ہم ذرا دلاتے ہیں شرم کہ بھائی ذرا غور کریں, یہ بات تو بہت بڑی بات جو آپ نے کر دی ہے. ٹائم تو اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم گھر میں اخبار جو آتا ہے اس حقیر اخبار کو پڑھنے کے لیے, شہ سرخیاں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. پھر جاب پہ جاتے ہیں, فرم پہ جاتے ہیں, اپنی کمپنی میں جاتے ہیں, وہاں دوسرا اخبار رکھا ہوتا ہے اسے چاٹ ڈالتے ہیں, اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. پھر ای میلز پڑھنے کا ٹائم, اس کا ریپلائی کرنے کا ٹائم, فیس بک, ٹویٹر, ایکس, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اس کے میسجز پڑھنے کے لیے, ریپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم, لیکن ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ وہ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو سیکھنے. بہت بڑی بات ہے. مرنا تو سبھی کو ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تم نے ہر دنیاوی کتاب چھان ڈالی, چاٹ ڈالی. آج آپ دیکھیں انجینئرنگ ہو, ایم بی بی ایس ہو, لہٰذا یہ ہے کہ وہ ویسی وہ بڑی بڑی کتابیں یونیورسٹیز میں ہمارے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہیں, بھائی خود پڑھو, خود امتحان دے دینا, تو ہمارے دن میں تارے نظر نہیں آ جاتے. لیکن کیا کرتے ہیں ہم, یعنی یونیورسٹیز میں ہائی فائی فیس دے کے, اور وہاں نہیں تو پھر پرائیویٹ ٹیوشنز لے کے اور ہائی فائی فیس دے کے ہم ایک ایک لفظ کو, نیمریکل کو جو ہے وہ سالو کر رہے ہوتے ہیں اور چارٹ ڈالتے ہیں, پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تو انٹرنیٹ کو جو ہے وہ کھنگال ڈالتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے. لیکن قرآن ہی ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے وقت نہ ہو. اچھا دوسرا لیم ایکسکیوز کیا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن تو ہماری زبان ہی نہیں ہے, عربی تو عربی میں ہے, ہماری تو اردو ہے, تو کیسے ہم اس کو سیکھیں؟ تو ہم بھی ذرا شرم دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی انگریزی سیکھے کہ نہیں سیکھی, یہ انگریزوں کی زبان آج ہماری زبان بن گئی کہ نہیں بن گئی, اور اتنی سیکھی ہے کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. ارے انگریزی چھوڑیے, آپ جرمن لینگویج سیکھ رہے ہیں گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں جا کے, ہائی فائی فیس دے کے. چائنیز آ رہے ہیں, چائنیز سیکھ رہے ہیں تاہم اس کے زبان, اس پیسے کی خاطر. لیکن اتنی سائنٹیفک زبان, عربی گرامر, قرآن کی زبان, اللہ کے رسول کی زبان, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہیں کہ ہماری زبان تو یہ نہیں ہے, تو اللہ تو پوچھے گا کہ اتنی زبانیں چاٹ ڈالیں تم نے, ہاتھ چھان لی, لیکن میری کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا اور تمہارے پاس صلاحیت نہیں تھی, تو کیا جواب دیں گے؟ خاص طور پہ یہ پڑھا لکھا نوجوان طبقہ یا پڑھے لکھے طبقات کی جنہوں نے 15 سے 20 سال دنیاوی تعلیم کے لیے لگائے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ میں تو عرض کروں کہ یہ قرآن سے جو ہدایت ہے, قرآن کا ترجمہ تشریح, یہ رمضان کا جو دورہ ترجمہ قرآن کا پیکج ہے, ذرا غور فرمائے گا. اب اس کے فوائد میں عرض کرنے چلا ہوں دو چار. پہلا فائدہ یہ ہے کہ 29 دنوں میں فقط, کتنے دنوں میں؟ 29 دن. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 120 سے 130 گھنٹے میکسیمم بنتے ہیں. کتنے گھنٹے؟ 120 سے 130 گھنٹے ٹوٹل. ان گھنٹوں میں, 29 دنوں میں, 2 مرتبہ قرآن کے متن سے ہم گزرتے ہیں. ایک مترجم, ترجمہ کرنے والا, متن پڑھتا ہے ایک ایک آیت کا, پھر حافظ صاحب سے بھی ہم کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں. تو کتنی مرتبہ قرآن کے متن سے؟ 2 مرتبہ. اور ہر ہر حرف پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنی نیکیاں ہیں قرآن کے ہر ہر حرف پر جو ہے وہ 10 10 نیکیاں. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ سوچیں, ملٹیپل کر لیں کتنا جو ہے وہ اجر و ثواب. تو 29. اور پھر یہ ہے کہ پورے قرآن سے, اس کے ترجمے, اس کی تشریحات سے, اس کے فہم سے ہم گزر جاتے ہیں. کتنے دنوں میں؟ 29 دنوں میں. کتنے گھنٹوں میں؟ 120 سے 130 گھنٹوں. یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر و بیشتر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی لیکن ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں سیکھ پائے, سمجھ پائے. میں عرض کر رہا ہوں صرف 29 گھنٹوں میں, 29 دنوں میں, 120 گھنٹوں میں. یہ سعادت ہے کہ جو کہ مل گئی. پھر دوسری سعادت یہ ہے کہ, یعنی وہ مسلم کی روایت کہ جب ہم دورے تھے میں قرآن کا حصہ بنیں گے, جزوی یا کلی, دونوں لحاظ سے آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. لہٰذا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس محفل کا حصہ بن رہے ہیں مسلم کی روایت کے مطابق کہ جس محفل پر سکینت نازل ہو رہی, جہاں قرآن سیکھا سکھایا جائے, بات آئی نا, رحمت جھانپ رہی, فرشتے اللہ کے گھیر رہے ہیں, اللہ مقربین کی محفل میں تذکرہ فرما رہے ہیں. پھر تیسرا فائدہ اس دورہ تجربہ قرآن میں حصہ بننے کا اور قرآن کے فہم کے حوالے سے اس مجلس کا حصہ بننے کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ جو دور ترجمہ قرآن میں ہم جائیں گے تو مقصد کیا ہوگا؟ علم کی طلب، علم ہی کا حصول ہوگا نا، تو لہٰذا یہ علم کی طلب ہم پر نفل ہے یا فرض ہے؟ وہ حدیث بھی بچپن سے ہمیں پڑھائی گئی نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اچھا، ابھی ہم نے پچھلی نصیص میں بھی اور اس کا آج بھی حوالہ آیا تذکیر کے طور پر کہ رمضان میں ایک فرض کا اجر کتنے فرائض کے برابر ہے غیر رمضان کے؟ 70 فرائض کے برابر ہے. لہٰذا یہ علم کے حصول کا جو فرض ہے، پورے 29 دن ہم یہ انجام دیں گے. اب آپ ملٹیپل کر لیں ذرا، کتنے فرائض کے برابر جو یہ بنے گا. اسی طرح سے زندگیوں کو تبدیل کرنے والا یہ لائف چینجنگ سیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ ہدایت مل رہی ہے نا قرآن سے، تو یہ لائف چینجنگ سیشن بن جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی مثالیں دی ہیں، دورہ ترجمہ قرآن میں جب سورہ نور، سورہ احزاب، جس میں پردے اور شرعی پردے کے احکامات ہیں، خواتین باپردہ شرکت ہوتی ہیں، محرم کے ساتھ ہوتی ہیں، شرطی ہوتی، تو لہٰذا بعض موڈ قسم کی خواتین بھی آ جاتی ہیں دعوت پر دورہ ترجمہ قرآن میں، سورہ نور، سورہ احزاب کے احکامات جب ان کے کانوں میں پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو ایسی مثالیں بتا رہا ہوں کہ جو کہ آنکھوں دیکھی کیفیات ہیں، کہ ایک خاتون جو انتہائی موڈ تھیں، دورہ ترجمہ قرآن میں آئیں، سورہ نور، سورہ احزاب کے احکامات سنے، وہیں سے اپنے محرم کو کہ جو کہ مردوں میں تھے، انہیں فون کیا کہ مجھے ابھی دین اینڈ دیئر ابایا چاہیے، برقعہ چاہیے. انہیں برقعہ لا کے دیا گیا، ابایا لا کے دیا گیا. وہاں اندر سے وہ اب جو پہلے بے پردہ نکل رہی تھی آ جا رہی ہیں، اب وہ با پردہ شرعی پردے کے ساتھ جب وہ نکلے اور شرعی پردہ جب وہ شروع کرے. میں مثالیں آپ کو دوں، سود کی جو بھی خباثت اور شناعت ہے، برائی ہے، جب قرآن مجید سے وہ سامنے آئی ہیں تو بڑے بڑے جو ہے بھی یعنی سود کی لعنت میں جو ہے وہ ملوث تھے، آسمان سے پاتال پر آئے، سود ان کی زندگی سے نکل گئی. ہم روکھی سوکھی پہ گزارا کریں گے لیکن اب سود کے جو ہے وہ قریب نہیں پڑتے. لہٰذا یہ لائف چینجنگ کورس ہے، زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی. پھر چوتھا فائدہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کا کہ ہم اپنے ساتھ، ہم تو شامل ہوئی ہوں لیکن اگر خوش نصیبی یہ ہو جائے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے والد، اپنے والدہ، اپنے اعضاء اور اقارب، اپنے کزنز کو، اپنے دوست احباب کو بھی کسی کو ساتھ لانے پر آمادہ کر لیا ہم نے، ہمارے ذریعے سے اگر وہ آ گئے اس محفل میں اور قرآن ان کے سامنے آیا، کتاب ہدایت ان کے سامنے آئی اور ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، کسی کی بھی، ایک کی بھی، تو یہ اتنی قیمتی دولت ہے. ذرا سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ کندھا پکڑ کے فرمایا کہ علی، اگر اس قرآن سے تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے، ایک شخص بھی، تو وہ تمہارے لیے، ایک روایت میں سرخ اونٹ کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں کا تذکرہ ہے. اور یہ سرخ اونٹ عرب میں آج کی نیو برانڈ فراری یا مرسڈیز، اس کے ایکویلنٹ اماؤنٹ آپ تصور کیجئے، عرب میں ایک اونٹ کی اتنی جو ہے وہ ویلیو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر. تو لہٰذا یہ دورہ ترجمہ قرآن کی تو فوائد ہی فوائد ہیں کہ جو کہ میں عرض کرتا چلے جاؤں تو ایک لسٹ ہے کہ جو کہ بن جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، بہت سارے ہمارے اعضاء و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں کہ جو رمضان تک نہیں پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، اللہ کی اپنی مشیت ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے. لیکن کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ جو رمضان کی اتنی قیمتی ساتوں کو پہنچے اور وہ ماہ نزول قرآن اور قرآن کے ساتھ ان کی کوئی تمسک ہو جائے، کوئی اٹیچمنٹ ہو جائے. اور بہرحال یہ ہے کہ میں تو آپ کو انشرح صدر کے ساتھ دعوت دوں گا دورہ ترجمہ قرآن آپ کے اس محلے میں. کافی عرصے سے جو ہے وہ ملن بینکوٹ میں یہ دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین کا باپردہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو لہٰذا اپنے دوست اقارب کے ساتھ اس میں شرکت کیجئے. پھر یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی دوست اقارب ہیں ان کو آپ دعوت دیجئے، کہیں لاہور میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی راولپنڈی میں بیٹھا ہے، کوئی اور کہیں جگہ بیٹھا ہے، تو میں آپ کو تعارف کراؤں، ایک دورہ ترجمہ قرآن ایپ ہے کہ جو کہ بنا دی گئی، اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور یہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی یہ دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن کی محافل ہو رہی ہیں، لہٰذا اس کی پن لوکیشنز کے ساتھ اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو وہ تفصیلات ہیں کہ جو کہ مل جائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس رمضان مبارک کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، اس کو ضائع مت کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے قیمتی ہونا چاہیے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس میں اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ 4-5 گھنٹے آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں صبح ہم کیسے جاب پر جائیں گے، میں یقین دلا سکتا ہوں آپ کو، یہاں پر بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں کہ جو 4-5 گھنٹے اس قرآن کے ساتھ لگا بھی رہے ہیں اور اتنی برکتیں جو ہے وہ نیند میں ہوتی ہیں کہ وہ صبح جاب پر بھی نظر آ رہی ہیں. اور یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ماہ مبارکہ کی ساتوں کو بازاروں کی نظر نہ کیجیے گا، شاپنگ کی نظر نہ کیجیے گا. یعنی اتنی قیمتی ساتیں اور بازاروں میں ہماری جو ہے وہ ساتیں جو وہ برباد ہو رہی ہوں، رمضان لیگ میں برباد ہو رہی ہوں، کرکٹ میچز میں، اور اسکرین ٹائم جو ہے وہ ہمارا وقت جو ہے وہ کھا رہا ہوں. نہیں، قرآن کے ساتھ ہمیں یہ تعلق قائم کرنا. جتنی شاپنگز کرنی ہیں ابھی کر لیں آپ، عید کی جو بھی ہیں، رمضان سے پہلے پہلے پورے 29-30 دن ہمارے یہ فارغ ہونے چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ لائف چینجنگ سیشن دورت میں قرآن، اس میں میں انشرائے صدر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کی جزوی کلی جیسے بھی شرکت ہے وہ آپ کے لیے مفید ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ یہ فوائد جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان فوائد کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ ہم صحت و ایمان کے ساتھ اس قرآن مجید کی سرکل میں، دور تجمع قرآن میں، اس ماہ مبارکہ میں ہم شریک بھی ہو جائیں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے اعضاء و اقارب کے ساتھ. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب جو ہے وہ پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.